بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، یہ جو سورے ہیں 29ویں پارے کے، 30ویں پارے کے، 28ویں پارے کے، ان سورتوں میں مسائل نہیں ہیں بلکہ ان میں فضائل ہیں اور وعدے اور وعیدے ہیں اور انعام کی اور سزا کی تفصیلات ہیں. تھوڑی سی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنے بندوں کے لیے انعام بھی ہے اور اللہ کے پاس اپنے بندوں کے لیے سزا بھی ہے، اور یہ صرف بولنے کے لیے، ڈرانے کے لیے نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے. انعام کی بھی بیس ہے کہ کس پر انعام کیا جائے گا، کس بنیاد پر انعام کیا جائے گا، اور سزا کی بھی بیس ہے کہ کس بنیاد پر سزا دی جائے گی، اور وہ بنیاد دنیا میں آدمی کے اختیار میں ہے. اس لیے دنیا میں جو ہمارا وقت ہے وہ انتہائی حساس ہے، نازک ہے، اور وہ ہر آدمی کا اس کا اپنا ہے، دوسرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصل تربیت فرمائی تھی اس کا ایک بڑا حصہ یہ تھا کہ ایک ایک حرکت اور سکون میں اللہ کے پاس انعام یا سزا کی تفصیل سمجھا دیے تھے. اسی لیے حضرات صحابہ اپنے تمام عملوں میں انتہائی محتاط تھے. وہاں نہ پولیس کی ضرورت تھی، نہ عدالتوں کی زیادہ ضرورت پیش آتی تھی، نہ مقدمے بازیاں زیادہ ہوتی تھی، اس نظام کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. دو کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمائے تھے، مطلب بے شمار کام تھے لیکن اجتماعی اعتبار سے انتظامی لائن کے، ایک تو یہ ہے کہ کھانے پینے کا نظام اتنا قابو میں تھا صحابہ کے کہ حکیم اور ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. ایک مرتبہ صحابہ کے پاس ایک حکیم آیا اور ایک سال رہا مدینہ منورہ میں، ایک سال کے بعد اپنی دکان بند کر کے چلا گیا. کہنے لگے یہاں پہ کوئی بیماری نہیں ہوتا. تو دنیاوی اعتبار سے ان کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کا نظام ہی ایسا بنایا تھا اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا تھا. دوسرے یہ کہ ان کو آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اور اللہ کے یہاں انعام اور سزا کی تفصیلات کا اتنا قطعی یقینی علم تھا اور اس پر اتنا یقین رکھتے تھے کہ اس کی وجہ سے اپنے وہ خود ہی جج تھے، اپنے وہ خود ہی پولیس تھے، اپنے لیے وہ خود ہی قانون تھے. اندھیرے میں، اجالے میں کہیں بولنا نہیں پڑتا تھا. کسی کے ذمے کچھ پیسے رہ گئے کسی کے، اس کو یاد ہے کہ مجھے دینا ہے، اس کو یاد ہے کہ مجھے پتا نہیں اس نے دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. لڑائی ہوتی تھی باضابطہ، مقدمہ اس پہ ہوتا تھا کہ میں کہہ رہا ہوں یہ پیسے لے لو، وہ کہہ رہا میں نہیں لوں گا. مقدمے کی نوبت یہاں آتی تھی، وہ کہتے کہ میں کل کے دن رکھنا نہیں چاہتا میرے ذمے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں اس کو دینا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ یہ مجھے دینا ہے، میں اپنے سر پہ نہیں رکھنا چاہتا کل کے دن کے لیے اس کو. اس پہ ہوتے تھے. ایک صحابی نے مکان بیچا، زمین بیچی دوسرے صحابی کو، ان کی زمین میں سونا نکلا. اب بہت بڑی مقدار میں نکل گیا، کسی نے دفن کیا ہوا تھا، نہ ان کو معلوم تھا نہ ان کو معلوم تھا. جب زمین میں سونا نکلا تو کہنے لگے اس نے سونا نہیں بیچا تھا، اس نے زمین بیچی تھی. وہ لے کے پہنچ گیا کہ بھائی یہ لے لو. اس نے کہا کہ میں نے جب زمین بیچی تو جو زمین ہے زمین کے اندر جو ہے وہ سارا بیچا تھا. یہ صحیح ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن ڈیل میں تو یہ بات تھی کہ جو زمین ہے اس کے اندر کی سب چیزیں تمہاری، لہذا میں نہیں لیتا. یہ مقدمے کی نوبت آئی اس پہ، یہ کریں کہ میں مجھے نہیں چاہیے یہ، میں اپنے سر پہ رکھنا نہیں چاہ رہا. وہ کہتے کہ میں لے نہیں سکتا، بنا آخرت میں پھر یہ میرے سر پہ آئے گا. نتیجہ یہ ہوا کہ پھر قاضی نے دونوں کے درمیان جھگڑا چکانے کے لیے کہا کہ تمہارے پاس کوئی لڑکی ہے؟ کہ لیں گے ہاں ہے. پوچھا تمہارے پاس کوئی لڑکا ہے؟ کہ لیں گے ہاں ہے. دونوں کی شادی کرو اور دونوں کو یہ گھڑا دے دو. شادی کر کے دونوں کو سونا دے دیا گیا تھا. ایسا انداز تھا حضرات صحابہ کا. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ صحابہ کے لیے انعام اور سزا اللہ تعالیٰ کی وہ حقیقت تھی، ہر لمحہ ان کو یاد رہتی تھی وہ چیز، اور ہمارے لیے ڈسکس کی چیز ہے وہ خالی. ایک صاحب نے بڑی عجیب مثال دی، انہوں نے بتایا کہ چار دوست بیٹھے ہوئے تھے ٹیبل پہ، بہترین قسم کا پلاسٹک کا سانپ بنا ہوا تھا. اب وہ مختلف قسم کے میٹیریل کے بنتے ہیں، کلر بھی ویسے ہوتے ہیں، ڈیزائن بھی ہوتا ہے، تو اس پہ چاروں ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ ایسا ہے، اتنا لمبا ہے، اتنا موٹا ہے، اتنا چکنا ہے، اتنا کلرفل ہے، اگر یہ اور موٹا ہوتا تو زیادہ خوبصورت دکھتا ہوگا، اگر نہیں اس کا کلر اگر پیٹ سے ایسا کر دیتے تو یہ الگ ہو جاتا تھا، اگر یہ کلر کرتے تو یہ قسم سانپ کی ہوتی، وہ کلر کرتے تو وہ قسم سانپ کی ہوتی، یوں ڈسکس ہو رہا تھا. اتنے میں سچ مچ کا ایک سانپ چھت میں سے گرا. جب سچ مچ کا سانپ چھت پہ سے ٹیبل پہ گرا تو ان چاروں کو اس کا ہوش ہی نہیں تھا کہ وہ بڑا ہے کہ یہ بڑا ہے، وہ زیادہ خوبصورت ہے کہ یہ زیادہ خوبصورت ہے. ان چاروں کو یہ فکر تھی کہ کہیں میرے اوپر نہ آ جائے، وہ چاروں اٹھ کے بھاگ گئے وہاں سے. ان بزرگ نے فرمایا کہ صحابہ کے لیے اللہ تعالی کی سزا یہ ریئل سانپ تھی، اور ہمارے لیے اللہ تعالی کی سزا ہے یہ پلاسٹک کا سانپ. ڈسکس کرتے ہیں لیکن ہمارا دل جو ہے ابھی یہ سختی ہی سختی رہتا ہے، نرم نہیں پڑتا، ڈر نہیں پیدا ہوتی، پیدا ہوتا اس میں جھجک نہیں آتی. اس لیے ہمیں جس چیز پر محنت کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو مغیبات ہیں، یعنی جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کی اور سزا کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، ان پر یقین پیدا کرتے جانا، سوچ سوچ کے، سوچ سوچ کے اس کے حق ہونے کا یقین، اس کا استحضار، اس کا ڈر، جو سزا ہے اس کی بھی اور جو جزا اور انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بھی. چنانچہ ان صورتوں میں زیادہ تر جزا اور سزا ہی کا بیان ہے. آپ اندازہ کریں گے اگر میں کہیں کہیں سے ترجمہ کروں گا تو اس کا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو پھر زمین اور آسمان یہ سارے کے سارے چورا چورا کر دیے جائیں گے. فدکتا دکتا واحدہ، ان کو دھنک دیا جائے گا جیسے روئی کو دھنک دیا جاتا ہے، اڑا دیا جائے گا ایک دم دھماکے سے. اس دن جو ہے وہ واقعہ ہونے والا جو ہے، جو بڑا واقعہ اصل ہونے والا ہے وہ ہو جائے گا، اور آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے اس کے اطراف سے کھڑے ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جلال میں ہوں گے تو ان کے عرش کو اس دن آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. ابھی اس وقت جو ہے چار فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمتہ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں ایک تفسیر ہے، بہت مشہور اور مستند تفسیر ہے، تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ صاحب کی، بہت اچھی تفسیر ہے، وہ بھی بڑے عالم گزرے ہیں بہت، وہ اردو میں بھی ملتی ہے، وہ بھی بہت اچھی ہے. اگر کوئی عام طور پر ہم عارف القرآن کا مشورہ دیتے ہیں، اگر کسی کو کوئی پوچھتا ہے تو قاضی ثناء اللہ صاحب کی تفسیر بھی بہت اچھی ہے، اس کا نام تفسیر مظہری ہے. اس میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل فرمائی ہے ان چار فرشتوں کے بارے میں. تو چار فرشتے اس وقت اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہر فرشتہ بہت بڑا ہے اللہ کے عرش کو، چونکہ اللہ تعالیٰ کے جلال میں وزن بہت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رعب بہت زیادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ایسی ہے کہ کسی بھی چیز پہ توجہ فرمائیں تو وہ چیز جو ہے اپنی جگہ پہ رہنا مشکل ہو جاتی ہے. میں نے ایک روایت پڑھی تھی حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ نے، کہ حضرت کعب احبار ایک بہت بڑے یہودی عالم تھے، بہت ہی بڑے، حبر الامہ بولتے ہوں، یعنی علامہ اس زمانے کے تورات کے بہت بڑے عالم تھے، مستند ترین، وہ مسلمان ہو گئے تھے. تو وہ بہت سی باتیں تورات کی اور پچھلی کتابوں کی بیان کیا کرتے تھے، اس میں جو مستند ہوتی تھیں، جو اس کے خلاف نہیں ہوتی قرآن حدیث کے خلاف، صحابہ بھی اس کو لیتے تھے. انہوں نے حضرت کعب احبار نے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ یہ جو پانی جس کو ہم پانی کہتے ہیں، اصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موتی بنایا تھا سبز، اپنی قدرت سے ایک موتی بنایا تھا، اس پر جو نظر فرمائی جلال کی تو وہ پگھل کے پانی ہو گیا. پانی کی حقیقت یہ ہے، اور ان کے دیکھنے کی وجہ سے اس میں حیات کے آثار ہیں. اس لیے ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی پانی سے رکھی ہوئی. تو ہر انہوں نے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر چونکہ رعب بہت ہے، جلال ہے، عظمت ہے، کبریائی ہے، قدوسیت ہے، تو اس کی وجہ سے عرش پر، عرش سے سارے چونکہ احکام شروع ہوتے ہیں، تو عرش جو ہے بہت یعنی بہت اس کو تھاما جاتا ہے، چار فرشتے اس کو اس وقت تھامے ہوئے ہوتے ہیں، اور لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے دونوں مونڈوں کے درمیان، ہر فرشتے کے دونوں مونڈوں کے درمیان میں اتنی جگہ ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک تل کی طرح نظر آتے ہیں۔ ابھی اس وقت ایسے چار فرشتے اس کو تھامے ہوئے ہیں، اور جب قیامت قائم ہوگی، جو واقعہ خاص پیش آنے والا ہے، اس سے جو ڈرایا جاتا ہے اس کی وجہ وہی ہے کہ اس کی حقیقت کا اندازہ ہم کو نہیں ہے، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، وہ چونکہ اس وجہ سے اللہ اس کو ڈراتے ہیں۔ تو اس دن آٹھ فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے۔ قرآن پاک میں ہے کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، تمہارے رب کے عرش کو اس دن آٹھ فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے، اس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اور تمہاری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی، لا تخفى منكم خافية۔ اسی لیے اس دن کو یوم السرائر بھی کہا جاتا ہے، یوم تبل السرائر، جس دن بھید کھول دیے جائیں گے، کسی کا کوئی راز نہیں رہے گا، کتنا ہی سیکریٹ ہو، چاہے اسی کے پیٹ میں رہ گیا ہو، کسی کو نہیں پتا ہو مرنے تک، اور وہ وہاں اس دن سامنے لایا جائے گا کہ یہ قصہ تھا تمہارا، کس قدر سخت بات ہے یہ۔ اب اللہ فرما رہے کہ جب چونکہ ہر چیز تمہاری کھول دی جائے گی، تو جس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملیں گے وہ بڑا خوش ہو جائے گا، وہ کہے گا اپنے دوستوں سے اور رشتہ داروں سے، جان پہچان والوں سے، کہ یہ دیکھو میرا نام اعمال پڑھو، مجھے یقین تھا کہ حساب کا دن ہونے والا ہے، اس کی تیاری میں نے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا، عالی شان جنتوں میں ہوگا، اس کے پھل انتہائی قریب ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو، جو خالی دنوں میں تم نے کیے تھے ان کے بدلے میں کر، جس کا جن دنوں میں تم کو کچھ کرنا نہیں پڑا تھا اس کے بدلے میں تمہیں یہ دیا جا رہا ہے۔ یہ بھی عجیب جملہ ہے، مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے روزوں سے، چونکہ روزہ عدمی عبادت ہے، یعنی جس میں کرنا نہیں پڑتا، کچھ کھانا نہیں کھانا ہے، پانی نہیں پینا ہے، تو بظاہر تو یہ ہے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہ جاتے ہیں، لیکن جب کل یہ اعلان ہوگا کہ جن دنوں میں تم کو کچھ کرنا نہیں تھا، ایسی تم نے عبادت کی تھی کہ جس میں تمہیں کچھ کرنا نہیں ہے، اس لین کی عبادت تم نے کی تھی، اس کے بدلے میں آج کھاؤ بھی پیو بھی، وہاں کھانے پینے کی پابندی تھی تو اس کے بدلے میں یہاں کھاؤ پیو۔ کلو وشرب ہنی ام بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اور جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا، کیونکہ جس کے اعمال برے ہوں گے وہ بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ کہے گا کہ کاش مجھے میرا عمل نامہ دیا ہی نہ گیا ہوتا، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ حساب کیا چیز ہے، کاش کہ مجھے موت آ جاتی، نہ تو میرے مال سے آج کچھ فائدہ مجھے ہو رہا ہے، نہ میرے عہدے اور حیثیت سے آج مجھے کچھ فائدہ ہو رہا ہے، ما غنا عنی مالیہ حلق عنی سلطانیہ، جو میری سلطنت اور میرا جو عہدہ اور عزت اور حیثیت تھی، نہ آج اس سے کچھ فائدہ حاصل کر سکتا ہوں میں، اور نہ ہی مال سے میں فائدہ حاصل کر سکتا ہوں۔ وہ اس طرح کہہ رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ خذوہ، پکڑو اس کو، فغلوہ، اور اس کو زنجیروں میں باندھو، ثم الجحیم صلوہ، اس کو توق پہنا دو، اور پھر جہنم میں اس کو داخل کر دو، پھر ثم فی سلسلۃ، پھر ایسی زنجیر میں کہ جس کا ذراع ستر ہاتھ کا ہوگا، اس کے اندر اس کو باندھو۔ یہ وہ شخص ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اور جو مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ترغیب نہیں دیتا تھا، تو خود تو کیا کھلاتا، دوسروں کو ترغیب تک نہیں دیتا تھا، آج اس کو کوئی دوست ملنے والا نہیں ہے، نہ کوئی اس کو کھانا دینے والا ہے، کھانے کے لیے جو چیز ملے گی وہ غسلین ہوگی، غسلین ہوتی ہے زخموں کا دھوون، جو جہنمیوں کے زخموں سے پیپ اور خون اور سڑا ہوا مواد رس رہا ہوگا، اس کو چاٹنے کو کہا جائے گا کہ یہ کھاؤ، اس کو کھائیں گے خطاکار، جو تمہیں نظر آتا ہے اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اور جو تمہیں نظر نہیں آتا اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ میں نے اپنے معزز رسول کے ذریعے سے پیغام اپنے نبی پر بھیجا ہے، انہ لقول رسول کریم۔ یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ کوئی کاہن کی بات نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی ہوئی چیز ہے، اس لیے تم کو یقین کر لینا چاہیے اس بات پہ۔ اس کے بعد کے سورے میں بھی مثلاً آپ دیکھیے، حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ کافروں پر جو عذاب آنے والا ہے اس کو کوئی ہٹا نہیں سکے گا, اور یہ اللہ کی طرف سے آئے گا جو کہ اللہ ذی المعارج ہے, اور اللہ کی طرف فرشتے اعمال کو لے کر چڑھتے ہیں اس دن کے حساب کتاب سفارہ اس کے حساب کے لیے جس کی مقدار 50,000 سال ہے. اتنا لمبا دن وہ ہوگا کہ وہ 50,000 سال کا دن ہوگا. آپ تھوڑا سا صبر فرما لیجئے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے جو ان لوگوں کی طرف سے جو مخالفت کرتے تھے. یہ لوگ اس کو بہت دور سمجھ رہے ہیں, کب ہوگا کیا ہوگا دیکھا جائے گا. ہم اس کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں, ہمارے لیے یہ چیز دور نہیں ہے. یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن آسمان تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا, پگھل جائے گا. پیٹرول کے نیچے, تیل کے نیچے جو چیز جم جاتی نا اس کو مہل کہتے ہیں. اور جس دن پہاڑ وہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑنے لگیں گے, اور وہ دن وہ ہوگا کہ کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہیں پوچھے گا. لا یسأل حمیم عن حمیم, حمیم کہتے ہیں اس کو جس کے ساتھ اتنی گہری دوستی ہو کہ ایک جان دو قلم ہوں, ایک جان دو جسم ہیں, ایک دوسرے کے نفع نقصان میں اور تکلیف میں, دکھ میں, خوشی میں برابر کے جو شریک ہوتے ہیں. فرمایا وہ ایک دوسرے کو پوچھنے والا نہیں ہے اس دن. یوبس فرونہم, حالانکہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بھی ہوں گے, نظر بھی آئے گا تو انجان ہو جائیں گے. اس دن مجرم تمنا کرے گا کہ فدیے میں لے لیا جائے اس کے بدلے میں اس کی اولاد کو. آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا سخت دن ہوں گا کہ آدمی اس تمنا میں آ جائے گا کہ اگر آج مجھے عذاب سے بچانے کے لیے میری اولاد کو لے کے جہنم میں ڈال دیا جائے تو میں تیار ہوں. کون راضی ہوتا ہے اپنے اولاد کے بارے میں؟ اور اپنی بیوی کے لیے بھی راضی ہو جائے گا, اور اپنے بھائی کے لیے بھی راضی ہو جائے گا, اور اپنے پوری فیملی کے لیے بھی راضی ہو جائے گا, پورے فصیلتی ہلتی تو بھی پورا قبیلہ, اور سارے لوگوں کو اس کے بدلے میں جہنم میں ڈالا جائے, اس کو چھوڑا جائے, اس پر بھی تیار ہوگا. کلا, اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا تھوڑی ہونے والا ہے, اس کے چاہنے سے تھوڑی ایسا ہو جائے گا. تو یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہر ایک کو خود سے نمٹنا ہے, کوئی کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک ایسی آگ ہے جو بھڑکتے ہوئے شولوں والی ہے, وہ ایک ایک کی کھال اتار دے گی. جتنے تکبر, حماقت, بڑاپن, تعلی, نفسانیت, مئی پنا, یہ سب جو ہے نا خاک میں مل جائے گا. وہ دن جس دن خاک میں ملنا ہی ہے, تو آج ہی کیوں نہ آدمی عاجزی پر آ جائے, کیونکہ ہم دین پر عمل نہیں کرتے عاجزی پر نہیں آنے کی وجہ سے. اگر آدمی نفس کو چھوڑ دے, میں پن کو چھوڑ دے, بڑے پن کو چھوڑ دے, میں ہوں کچھ, میرے سمجھ میں یہ آتا ہے, میں جو چاہوں گا کروں گا, میری طبیعت یہ چاہتی ہے, یہی تو ہوتی ہے بات. اسی کو تو ختم نہیں کیا تھا بندے نے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نزاعت للشوا, وہ کھال کھینچ دے گی ایک ایک کی. تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى, ہر اس آدمی کو جس نے خوب جمع کیا اور خرچ نہیں کیا اور اللہ کے حکموں سے پیٹ پھیرتا رہا, وہ خود ہی اس کا پیچھا کر کے پکڑ لے گی. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ پکڑ کے لے جانا پڑے گا, وہ خود ہی آ کے چکھ لے گی. انسان بھی بڑا کمزور ہے, جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ شکوے شکایت کرنے لگتا ہے, جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں تو وہ ان نعمتوں پہ روکنے والا اپنے پاس ہو جاتا ہے. نعمت روکنے کے لیے تھوڑی دی جاتی. ہاں, وہ جو نماز پڑھنے والے ہیں اور نماز میں پابندی کرنے والے ہیں, اور وہ جن کے مالوں میں سوال کرنے والوں کا بھی حق ہوتا ہے اور سوال نہیں کرنے والوں کا بھی حق ہوتا ہے. اسلام کی ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ جو سوال کرنے والا ہے اس کو بھی محروم نہ کرو, جو سوال نہیں کرنے والے ہیں ان کو اسپیشل دھیان میں رکھو, کیونکہ وہ زیادہ محتاج ہوتے ہیں, غیرت کی وجہ سے مانگتے نہیں. آدمی کو عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے, شرافت بھی کوئی چیز ہوتی ہے, خودداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے, تو آدمی ضرورت پیش آنے پر خاموش ہو جاتا ہے اور بڑی مصیبت میں وقت گزار رہا ہوتا ہے, کسی کو پتہ نہیں چلتا. مگر اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس نے نہیں کہا, مگر تیری تو آنکھیں اندھی نہیں تھی. سب چیزوں کا تفقد کرنے آتا ہے, اس کا تفقد کرنے نہیں آتا. سب اندازے لینے آتا ہے, گھر گھر کی باتیں کھود کھود کے بازاروں میں بیٹھ کے بولنے آتا ہے, اس کا اندازہ کرنے نہیں آتا کہ کون کس مصیبت میں وقت گزار رہا ہے. اس کے لیے اپنے مال کا حق نکالنے والا جو ہوگا وہ اس دن عذاب سے بچ جائے گا. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, محروم اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی ضرورت کا اظہار کسی سے نہیں کرتا مگر مجبور ہوتا ہے. اور جو قیامت کے دن کی تصدیق کرنے والا تھا یہ ہوں گے جو اللہ تبارک اور یہ جو اور جو اللہ کے عذاب سے ڈر کے زندگی گزارنے والا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب ہوتا ہے اس کے بارے میں اطمینان نہیں کیا جا سکتا، وہ اطمینان کیے جانے کی چیز نہیں ہوتی، اور جو اپنی عفت کی اور عصمت کی حفاظت کرنے والے تھے اور جو امانتوں کے اندر اور اپنے وعدوں کے اندر رعایت رکھنے والے اور اپنی گواہی پر قائم رہنے والے اور اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے جو لوگ ہوں گے وہ اس دن عذاب سے بچ جائیں گے. ایتمع کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم کلا، ہر آدمی اس طمع میں ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل ہو جائے گا، کیا ایسا ہونے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما ہر ایک یہ سمجھا کہ مجھے تو جنت ملنی ہے. بھائی ملنی ہے تو کیا ہے؟ جو کرے گا وہ پائے گا، جو خالی تمنا کرے گا وہ تھوڑی پائے گا. اللہ فرما رہے ہیں کہ جنت کے لیے بھی ہم نے کچھ لوگ بنائے ہیں، وہ ہم جانتے ہیں. ہر ایک کو نہیں ملنے والی ہے، کوشش کرنی پڑے گی بہت. ایسے ڈرانے والی آیتیں ہیں، آخر کی صورتوں کے اندر زیادہ مضامین ایسے ہی ہیں کہ آدمی کو پڑھ کے ڈر لگنے لگتا ہے، کیونکہ ہم سنجیدگی سے سوچیں گے ان مضامین کو تو گھبراہٹ تو ہونی ہے اور ڈرنا چاہیے، گھبراہٹ ہونی چاہیے. اتنی گھبراہٹ میں نہ جائے کہ ہارٹ اٹیک ہو جائے آدمی کو، یا معطل ہو کے بیٹھ جائے، تعطل ہو جائے، وہ تو نہیں ہے، لیکن اتنی کہ گناہ کے قریب نہ جائے، اتنی کہ نمازوں میں سستی ہونے نہ دے، روزے میں سستی ہونے نہ دے، حلال حرام کے اندر آدمی یعنی کہ کیئر لیس نہ ہو، بس اتنا تو ڈر ہونا ضروری ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو جو تبلیغ فرمائی تھی اس کی تفصیل سورہ نوح میں بیان کی گئی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کس کس طریقے سے لوگوں کو سمجھایا منایا، 950 سال تک اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے. پھر بھی جب نہیں مانی قوم تو انہوں نے دعا کی، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر دعا قبول کر لی ان کی. دعا ایک ایسا پاور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی طاقت کو چھیڑتا ہے، اور اگر اللہ نے اپنی ذاتی طاقت اس دعا کی قبولیت میں لگا دی تو پھر کوئی چیز اس دعا کے مقابلے میں نہیں رہ سکتی. اس لیے مسلمان کے پاس دعا سب سے پاورفل چیز ہے، بشرطے کہ اس کو دعا کرنا آ جائے، یعنی اللہ سے منوانا آ جائے کہ وہ اللہ سے مانگ کے لے سکے، اللہ کو منوا لے اپنی بات پہ. ایسا ٹرک اس کے پاس ہو، ایسا رونا اس کو آتا ہو، ایسا انداز ہو اس کا، وہ فرما بردار بھی اللہ کا ایسا ہو کہ اللہ پاک بھی اس کی عاجزی کو، اس کے رونے پلانے کو دیکھ کے، چونکہ وہ محبوب ہے اللہ کا، محبوب ہو، نیک آدمی محبوب ہوتا ہے، تو پھر اس کی بات مان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو نبیوں نے جب آخر میں جب نوبت بالکل عاجزی کی آتی تھی تو دعا کر ڈالتے تھے، وہ تو محبوب ہوتے ہی تھے اللہ کے، اللہ پاک ان کی دعا قبول فرما لیتے تھے. جو اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی تو پھر زمین پہ کسی ایک کافر کو نہیں چھوڑا، پورے کافر مارے گئے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے، پورے ایک بھی زندہ نہیں چھوڑا گیا تھا، چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ایک کافر کو بھی زندہ مت چھوڑنا. پورے مسلمان ہی رہ گئے تھے، بس جتنے بھی تھوڑے ہی مسلمان ہوئے تھے وہی رہ گئے تھے. اور یہ جتنی نسل اس وقت پوری دنیا میں ہے وہ نوح علیہ السلام کے چار بیٹے جو مسلمان ہیں ان کی نسل ہے، پوری ہے، سب مسلمانوں کی نسل ہے، پھر بےمان ہوئے. سورہ جن میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے جو جنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمان ہو گئے تھے. ہم سب کا یقین ہے، یہ بات قرآن پاک میں بھی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ہے، کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسانوں کے بھی رسول ہیں، وہ جنات کے بھی رسول ہیں، اور آپ انسانوں میں بھی تبلیغ فرماتے تھے اور جنات میں بھی تبلیغ فرماتے تھے، اور انسان بھی آپ پر ایمان لے آئے ہیں حضور ہی کے زمانے میں، اور جنات کی بہت بڑی تعداد بھی حضور پر ایمان لے آئی ہے، اور اسی زمانے سے پھر جنات میں بھی مسلمان ہوتے ہیں. ان کی تو عمریں بھی بہت ہوتی ہیں، 2000 سال، 2500 سال ان کی عمریں ہوتی ہیں. حال کے زمانے تک بھی بعض صحابہ جنات سے ملاقات بزرگوں کی ہوئی ہے، کیونکہ 1500 سال ہی ہوئے ہیں تو ان کی عمر تو 1500, 2000, 2500 ایسی ہوتی ہے. حضرت عبد القادر جینانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صحابی جن بیت تھے، ہمیشہ ان کے ساتھ میں رہتے تھے، حج کے سفر میں ان کا انتقال ہوا، اس کی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں باضابطہ. اس میں انہوں نے جو اپنی قوم کو دعوت دی، تبلیغ کی، اس کی تفصیلات ہیں کہ جب وہ قرآن پاک کو سننے کے بعد میں مسلمان ہو گئے تو پھر انہوں نے اپنی قوم کو جا کر کیسے دعوت دی. اس میں سب سے پہلے انہوں نے توحید کی دعوت دی، کہا کہ ہم نے شرک چھوڑ دیا ہے قرآن پاک کے سننے کے بعد. ایک مرتبہ قرآن پاک سنا، اسی وقت ایمان اندر آ گیا، اسی وقت شرک سے خارج ہو گئے. ایسے تھے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سن قرآن پاک پڑھنے کا اثر ویسا تھا. اور اللہ اور یہ جو جنات تھے وہ عیسائی تھے جو سنے تھے قرآن پاک. تو پھر انہوں نے دوسرے نمبر پہ یہ کہا کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے نہ کوئی بیوی ہے. تو عقیدہ ولدیت جو ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا اس سے انہوں نے توبہ کیا. نصیبین ایک جگہ ہے وہاں کے تھے یہ لوگ اور وہ عیسائی تھے, پھر وہ لوگ مسلمان ہو گئے. اور یہ کہا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں شرک کیا بات کرتا ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے, چاہے وہ ہمارے میں سے ہو چاہے وہ انسانوں میں سے ہو, یہ بھی انہوں نے کہا. پھر یہ انہوں نے کہا کہ اب تک ہم جو شرک میں مبتلا تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ انسان اور جنات اللہ پہ جھوٹ کیوں بولیں گے. ہمارے بڑے وہ بھی شرک کرتے رہے, انسانوں میں ایسے بھی بڑے وہ بھی شرک کرتے رہے. تو یہ جو آبا و اجداد ہیں یہ جھوٹ بولنے والے لوگ تو نہیں تھے, تو وہ سچ ہی بول رہے ہوں گے, یہ سمجھ کے ہم نے بھی ان کی اتباع کی تھی. لیکن جب ہم نے قرآن پاک سن لیا تو پتا چلا کہ نہیں, کسی وجہ سے وہ غلطی میں مبتلا ہو گئے تھے, اسی پہ جم گئے, لہذا ہم نے ان کو چھوڑ دیا. مگر ہمارے مبتلا ہونے کی وجہ وہ تھی, اتنے سنسیئر تھے وہ, سنجیدہ تھے کہ ہم نے جو شرک کیا تھا وہ ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ حسن ظن کی وجہ سے کیا تھا, تو وہ صحیح بول رہے ہوں گے, لیکن بات جھوٹ تھی تو جھوٹ ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ وہ جنات سے دبنے لگتے ہیں اور پناہ مانگتے ہیں ان سے, تو پھر یہ جنات بھی وہ ان کا وہ سر چڑھ جاتے ہیں اور وہ بڑے پن میں آ کے اور ستاتے ہیں. یہ ہے راز, وہ جو جن کسی کو ستاتے ہیں کرتے ہیں, جتنا ایمان کمزور ہوگا جنات کا اثر اتنا زیادہ ہوتا ہے. اور یہ مت سمجھنا کہ جو غیر مسلم ہیں ان پر جنات کے اثرات نہیں ہوتے, بہت ہوتے ہیں. یہ جو آپ کے گھر ہوتے ہیں نا نرسنگ ہوم, نرسنگ ہوم کے ٹائپ کے جگہ 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 جو پھیلے ہوئے, جو عامل لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ کتنے لوگ ان میں جن سے متاثر ہیں, جنات نے ان کو ستایا ہوا ہے, اس وجہ سے وہ معذور معذور سے لگتے ہیں, بہت ہوتے ہیں. پھر یہ انہوں نے بتایا کہ ہم آسمان تک گئے تھے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ حفاظت لگی ہوئی ہے. پہلے حفاظت نہیں تھی, تبھی ہم کو اندازہ ہوا تھا کہ کچھ چیز ہو رہی ہے دنیا میں. اب یہ قرآن پاک سننے کے بعد حضور کے پیچھے اندازہ ہوا کہ اس کی وجہ سے آسمان پہ نگرانی ہے. ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ قرآن پاک اترتے وقت کیا کیا ہوا, جنات کو پتا تھا کہ پورے آسمان پہ نگرانی تھی تاکہ کوئی قرآن پاک میں مکس نہ کر سکے کوئی بات, اوپر سے سن کے آ کے اپنی طرف سے نہ بول دے. اب جو کوئی بات فرشتوں کی سننے جاتا ہے تو اس کو شہاب رصد کے شہاب کے ذریعے سے مارا جاتا ہے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم میں بھی کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ہم میں خراب لوگ بھی ہوتے ہیں. جیسے انسانوں میں اچھے برے ہوتے ہیں ایسے جنات میں بھی اچھے برے ہوتے ہیں. جیسے انسانوں میں سے جو برے ہوتے ہیں وہ بھولے بھالے معصوم بے قصور لوگوں کو بھی مار دیتے ہیں, ستا دیتے ہیں, مال چھین لیتے ہیں, ان کا ڈکیتی کر دیتے ہیں, مرڈر کر دیتے ہیں, زیادتی کر دیتے ہیں, ظلم کر دیتے ہیں, داداگیری کرتے ہیں, ایسے جنات کا بھی معاملہ ہے کہ جنات میں جو شریر ہوتے ہیں وہ ان کو نہ خدا کا خوف ہوتا نہ کچھ, تو جیسے وہ جنات کو ستاتے ہیں تو انسانوں کو بھی ستا ڈالتے ہیں. مگر عموماً یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنات سے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں انسانوں کی, چاہے وہ انسان مسلم ہو غیر مسلم ہو. کیونکہ جو انسین طاقتیں انسان کے خلاف ہیں ان کی حفاظت کے لیے اگر اللہ پاک کا انتظام نہ ہوتا تو پھر ایک بھی کافر جو ہے نا رہ نہیں سکتا تھا, پھر کبھی کے ختم ہو چکا ہوتا. تو امتحان کے لیے سب کو رکھنا تھا, تو اس لیے اللہ نے بحیثیت انسان ہونے کے روزی کا انتظام اور بحیثیت انسان ہونے کی حفاظت کا انتظام پہلے سے فرمایا ہوا ہے. اس سے بحث نہیں کہ وہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم. اور جب اللہ کی مصلحت ہوتی ہے کوئی تو انسان سے حفاظت کا دائرہ ہٹا دیا جاتا ہے, تو پھر یہ شیاطین اور جنات اثر کرتے ہیں مسلمانوں کو بھی غیر مسلموں کو بھی. اسی طرح ہم میں کچھ لوگ مسلمان بھی ہیں اور ہم میں کچھ ظلم کرنے والے بھی ہیں. ظاہر ہے کہ جو مسلمان ہو گئے انہوں نے ہدایت والا راستہ اختیار کر لیا, اور جو ظالم ہیں اسلام قبول نہیں کیا وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. تو جنات کے ذریعے سے بھی صحیح تبلیغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنات نے اپنے جنوں میں کی تھی اس کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا, تاکہ پتہ چل جائے انسانوں کو بھی کہ جنات بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ان میں مسلمان ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلام قبول کرے گا وہ تو ہدایت پہ ہے اور جو اسلام قبول نہیں کرے گا وہ جہنم کا ایندھن بننے والا ہے. سورہ مزمل ہے. سورہ مزمل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں قرآن پاک پڑھنے کی اور تہجد پڑھنے کی خاص طور پر تاکید فرمائی ہے. جب نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں شروع میں روزہ بھی نہیں تھا، زکات بھی نہیں تھی، حج مسائل تو بعد میں آئے دھیرے دھیرے، خالی ایمان آیا تھا. تو جب ایمان آئے تو کرنا کیا ہوتا تھا؟ تو ایمان لانا، اور جتنا قرآن پاک نازل ہوا ہے اتنا قرآن پاک پڑھنا. نماز کی جو بھی شکل پہلے سے چلی آ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا، ویسی بس پڑھتے رہنا. اس کی تفصیلات نہیں ملتی کہ نماز کے پورے احکام بتانے سے پہلے نماز پڑھتے کیسے تھے. اب رکوع کر رہے ہیں تو رکوع ہی کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں تو سجدہ ہی کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں تو قیام ہی کر رہے ہیں. مختلف انداز سے جو ہے وہ نماز میں لگے رہتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا جائے اس کو پڑھتے جانا. اور سارے صحابہ کے لیے بھی یہی مسئلہ تھا، تبلیغ کرنا، جتنا قرآن نازل ہوا اتنا قرآن پاک پڑھنا، اور اپنے اخلاق سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا. شروع میں یہ تین احکام تھے بس، کھانا کھلاؤ، سلام کرو لوگوں کو، لوگوں کے دکھ درد میں کام آؤ، لوگوں پہ خرچ کرو اپنا مال، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، نرم بات کرو، ظلم و زیادتی مت کرو، جھوٹ مت بولو. بس یہ جو اخلاقی تعلیمات ہوتی ہیں وہ تھی شروع میں، اور اس کے ساتھ میں تبلیغ کا کام شروع کر دو، یہ تھا. اور اس کے ساتھ میں جو قرآن پاک نازل ہوا وہ پڑھتے رہو. شروع میں ایک سال جب قرآن پاک پڑھنے کا حکم ہوا تو پورے صحابہ، پورے ایک سال تک کوئی صحابی نہیں سویا ہے، کیونکہ رات میں اللہ نے فرمایا تھا کہ رات میں قرآن پاک پڑھا کرو، یہ نہیں فرمایا تھا کتنا پڑھنا ہے. ایک مرتبہ نازل ہوا تو اتنا پڑھ لینا ہے، یہ نہیں کہا تھا. پڑھتے رہو اس کو، بار بار پڑھتے رہو، پھر اس کو پڑھتے رہو، پھر اس کو پڑھ، جتنا ہے تھوڑا نازل ہوا زیادہ نازل ہوا اس کو پڑھتے رہو. ایک سال تک پورے صحابہ پوری رات تراویح نماز پڑھتے رہتے تھے اور قرآن پاک پڑھتے رہتے تھے، اور حضور تو پڑھتے ہی تھے. اس کے بعد یہ سورہ مزمل نازل ہو کے پھر یہ بتایا گیا ہے کہ نہیں، پوری رات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آدھی رات پڑھو، ایک تہائی پڑھو. پھر اس کے بعد میں یہ فرمایا کہ تمہیں لوگ مشغول بھی ہیں، اب ہم یہ حکم ایسا اٹھا دیتے ہیں جتنا تمہارے لیے ممکن ہو اتنا پڑھ لیا کرو. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جو تمہارے لیے میسر ہو، آسان ہو، اتنا پڑھ لیا کرو. آج بھی اگر کوئی 300 آیتیں پڑھتا ہے رات میں تو وہ قرآن پاک کو رات میں زیادہ پڑھنے والوں میں شامل کیا جاتا ہے. اب اس سے کم جتنا پڑے گا وہ اس کے حساب سے پڑھنے والا. تو ہر مسلمان کے ذمے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے. اس کا تعلق سمجھنے سے نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو دہرانا ہے بس، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنا. اسی لیے یہ سنت تو سنت ہونے کی حیثیت سے تو باقی رہ گئی تہجد، فرضیت اس کی منسوخ ہو گئی. اور پوری رات کے بجائے آدھی رات، تہائی رات تک تھا، پھر اس کے بعد میں وہ بھی منسوخ ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت شریفہ 4 رکعت سے لے کے 12 رکعت تک بنائی ہوئی تھی، اور اس میں آپ قرآن شریف پڑھا کرتے تھے، اور آپ ایک ایک رکعت بہت لمبی پڑھتے تھے. عام طور پر 5 پارے 6 پارے پڑھ لینے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا روزانہ تہجد میں. اور ہر صحابی جو ہے وہ ایک منزل قرآن شریف ضرور پڑھتے تھے روزانہ. یہ جو 7 منزلیں ہیں آپ دیکھیں قرآن پاک میں، آپ دیکھیں گے 7 منزلیں ہیں، 7 حصوں میں ڈیوائڈ ہے پورا قرآن پاک. وہ اصل صحابہ کرام کے معمول کے مطابق بنایا گیا ہے، اس وجہ سے منزل بنی ہوئی ہے کہ 7 دن میں، یعنی جمعہ کو جمعہ، وہ لوگ قرآن پاک مکمل کر لیا کرتے تھے. اپنا عام عادت تھی یہ قرآن پاک صحابہ کی، اسی لیے حافظ بھی سبھی ہوتے تھے. کوئی کوئی نیبی ہوتا تھا، جتنا یاد ہوتا تھا وہ پڑھتے تھے، وہ پڑھتے رہتے تھے اس کو اتنی دیر تک. اسی لیے اس کی تاکید فرمائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی اہمیت بتائی کہ تہجد کی عادت ڈالا کرو. فرمایا کہ تم سے پہلے جتنے نیک لوگ گزرے ہیں سب رات کی عبادت کے عادی ہوتے تھے. فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جتنے نیک لوگ گزرے ہیں سب کی عادت کا یہ حصہ ہے. یہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے کہ رات میں قرآن پاک کا پڑھنا یہ آدمی کی جو ہے سماعت کو بھی حاضر رکھتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے، اور آدمی کے نفس پر انتہائی مشقت والا بھی ہوتا ہے کہ نفس کا مجاہدہ اس میں ہوتا ہے. ہی اشد وطأ واقوم قیلا، کہ نفس کو رونتا ہے وہ. ظاہر ہے کہ رات میں اٹھنے کی، نماز پڑھنے کی عادت کوئی مزے کی چیز تو ہوتی نہیں، مشقت کی چیز ہے، مگر جس کو آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہے وہ پڑھے گا، اور جو بات کہہ رہا ہوتا ہے وہ سن بھی رہا ہوتا ہے تو قرآن پاک میں جی بھی لگتا ہے. اور جتنا قرآن پاک عظمت سے، دھیان سے سنتے ہوئے پڑھا جائے گا، اپنا پڑھا ہوا اپنے کو خود بھی اچھا سنائی دے رہا ہو اور ہمارا دھیان بھی ادھر ہو، تو اس کے پھر اثرات ہوتے ہیں. اس کی ترغیب اس میں دی گئی ہے. سورہ مدثر میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب دی ہے، تبلیغ کا حکم فرمایا. پہلے نبوت ہوتی ہے پھر رسالت ہوتی ہے. نبوت میں ہوتا یہ کہ وحی آنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ کا کلام آنا شروع ہو گیا، فرشتوں سے بات ہونی شروع ہو گئی، کنیکشن جڑ گیا ہے. رسالت میں ہوتا یہ ہے کہ پھر کام لگایا جاتا ہے کہ اب یہ کرو تم، تو پھر جو ہے مستقل احکام اگر دیے گئے ہیں تو وہ مستقل شریعت والے ہوتے ہیں، اور اگر مستقل احکام نہیں دیے گئے ہیں تو پھر وہ پچھلی شریعت ہی کو نافذ کر رہے ہوتے ہیں. اور نبی کو بھی پہلے وحی آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد میں ابھی رسالت تو نہیں دی گئی لیکن پچھلی شریعت کی تبلیغ کا حکم دیا گیا تو بھی ہوتا ہے. نبوت کے اندر بھی وہ ہوتا ہے کہ تبلیغ کا کام اس میں ہوتا ہے، لیکن عموماً نبوت پہلے دے کر پھر رسالت کا کام شروع کرایا جاتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ اٹھیے اور لوگوں کو ڈرانا شروع کیجیے. اور لوگوں کو ڈرانے میں کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بتانا، وربک فکبر. دعوت کی اصول یہ ہے، تبلیغ کرنا ہے، دعوت دینا ہے تو کرنا کیا ہوتا ہے؟ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرانا، اللہ کی عظمت بتانا، اللہ کی بڑائی بتانا، اللہ کی قدرت سمجھانا. بہت سے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ کبھی غیر مسلموں سے بات کرنا پڑا تو بھائی ان کو کیسے اسلام کی طرف دعوت دینا ہے؟ اسلام کی دعوت کی بنیاد ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ کا تعارف کرانا، پھر اس کے بعد بولنا کہ بھائی ایسی ذات ہے، اس کا تھینک یو کرنا ہمارے ذمہ ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، اس کی بندگی کرنا ہے، تو جیسے اس نے بولا ویسے کرنا پڑے گا، تو آٹومیٹکلی آدمی اسلام کی طرف آ جائے گا. کیونکہ جیسے اس نے بولا وہ کنفرم صرف قرآن پاک میں ہی ہے، صرف اسلام کے پاس ہی ہے، اسلام کے علاوہ کہیں بھی کنفرم نہیں ہے، سب انکنفرم ہے، سب گجمج ہو گیا ہے، مشتبہ ہے، بول ہی نہیں سکتے کہ یہ وہی ہے جو اللہ نے اتارا، یہ نہیں ہے جو اتارا. بائبل اس میں حقیقت کدھر ہی کی غائب ہو گئی، پتہ ہی نہیں ہے کہ کدھر کون سا حصہ اللہ کا دیا ہوا ہے، کون سا حصہ لوگوں کا داخل کیا ہوا ہے. اصلی کتاب تو ضائع ہو گئی تھی. اس کے بعد میں جو ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم تھے، انہوں نے جتنا انجیل یاد کی ہوئی تھی وہ اپنے حافظے سے پھر انہوں نے لوگوں کو بتانا شروع کیا، وہ لوگوں نے جمع کر لیا، پھر اس کے بعد وہ چلا گیا، وہ بھی ضائع ہو گیا. 300 سال تک کا زمانہ ان لوگوں پر ایسا آیا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا محفوظ، کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا انجیل کا. پھر جو شاگردوں کے شاگرد شاگردوں کے شاگرد ہوتے ہیں نا، جیسے مسلمانوں میں ہوتے ہیں، پھر انہوں نے اپنی اپنی یاد سے لکھایا، ایسا بھی تھا. تو ایسا بھی تھا ویسا بھی تھا میں وہ ساری باتیں انہوں نے لکھا دی، عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن بھی، ان کی جوانی بھی، ان کے ساتھ ہوئے سب واقعات بھی، اس کو بائبل کا حصہ بنا دیا. عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں بائبل میں کہیں گزریں گی؟ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کیسا پیدا ہوئے، کیسی موت ہوئی، کیسے ان کو سولی پہ چڑھا گیا، یہ سب بائبل میں ہوتا ہے نا، یہ وہ کہاں ہوتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر سولی پہ چڑھایا گیا تو وہ بائبل میں کیسے آئیں گا جو کہ ان پر اتری ہوئی تھی؟ یہ اصل میں کیا ہے، جیسے سیرت کے کتابچے ہوتے ہیں نا جو ہمارے علماء کے لکھے ہوئے، تو اس میں مستند بھی ہوتے ہیں، غیر مستند بھی ہوتے ہیں. تو وہ تو غیر مستند زیادہ ہیں ان کے پاس وہ کتابچے. مولانا مراد الحسن گیلانی نے لکھا کہ ایک دور ان پر آیا کہ 400 اس طریقے کے ان کے پاس ذخیرے جمع ہو گئے، اس کا لکھا ہوا، 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 400 ذخیرے جمع ہو گئے. تو اب اس میں اللہ کا کلام کون سا ہے، انجیل کون سی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یعنی کون سا صحیح ہے، کون سا کس نے صحیح لکھایا، کس نے صحیح نہیں لکھایا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو پتا ہے کیا ہوا؟ تو پورے 400 نسخوں کو ٹیبل پر رکھے، اس کو ہلاتے گئے زور سے، جو گر گئے کہ یہ غیر مستند ہے. 4 جو ہے نا وہ ٹیبل کے اوپر، ظاہر ہے ٹیبل چوڑا تھا تو 4 اس پہ رہ گئے. کہنے لگے وہ جو 4 بائبل ان کے پاس ہے نا وہ ہیں، اب اس کی اتھنٹک کا اندازہ لگا لو آپ، اب اس کیا اس میں آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی بات ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، صرف قرآن ہی ایک ایسی چیز ہے اور حدیث ایک ایسی چیز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، ان کی بھی حفاظت بہت ہوئی ہے. وہ ایسی چیز ہے کہ بالکل اتھنٹک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کیسے کی جائے گی، اللہ ہم سے چاہتے کیا ہے. قرآن پاک میں تو ایک حرف نہیں بدلا، اللہ نے حفاظت کا وعدہ فرمایا اور حفاظت بھی فرمائی. اور ایسی احادیث مبارکہ کے اندر بھی لوگوں نے گڑبڑ کی تھوڑی سی، لیکن ہر زمانے میں علماء نے اس میں محنت کر کے اس کو الگ کر دیا ہمیشہ. اب اس وقت آپ بالکل صحیح اتھنٹک ذخیرے کو حدیث کے آرام سے پا سکتے ہیں، اور وہ کسی ایک کتاب میں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ سب کوئی آدمی سوچے کہ صرف بخاری میں ہے شاید، صرف مسلم میں ہے شاید، نہیں نہیں، حدیث کی جتنی کتابیں ہیں سب میں ہیں وہ، جو مستند کتابیں ہیں، بے شمار کتابیں ہیں، ہر کتاب والا لکھ دیتا ہے کہ بھئی یہ حدیث فلاں جگہ سے فلاں جگہ سے فلاں جگہ سے میں نے لی، یہ حدیث فلاں جگہ سے فلاں جگہ سے فلاں فلاں سے میں نے لی. تو دوسری کتابوں والوں نے یہ کیا ہے کہ جو حدیثوں کا ذخیرہ ان کے پاس میں ملتا تھا، جو بالکل صحیح ہیں وہ بھی لکھتے تھے، جو دوسرے کمزور قسم کے ہیں ان کو بھی لکھتے تھے، تاکہ بعد میں آنے والے خود ہی جج کر لیں حالات کو دیکھ کے جو میں نے لکھے ہیں آگے پیچھے، اس کے سند کو دیکھ کے، اس کے بارے میں حکم کو دیکھ کے. اس لیے وہ سالڈ کتاب ایک قسم کی شمار نہیں ہوتی تھی، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم نے ان میں سے صرف سالڈ کتاب لکھنے کا اہتمام کیا تھا. یہ مطلب نہیں تھا کہ یہی سالڈ ہیں دوسری نہیں ہیں. دوسری بہت سی حدیث کی کتابیں ایسی ہیں کہ بخاری سے بہت زیادہ حدیثیں اس میں اچھی ہیں اور سچی ہیں، بخاری سے بھی زیادہ پاورفل ہیں، مگر پوری باتیں اس میں چونکہ ویسی نہیں ہیں، اس لیے کتاب کو بحیثیت مجموعی ویسا درجہ نہیں دیے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ بخاری کی انفرادیت کیا ہے؟ وہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، اس لیے کنفیوز ہوتے ہیں. بخاری کی انفرادیت دوسری کتابوں کے مقابلے میں یہ نہیں ہے کہ دوسروں میں نہیں ہے، اتھینٹک بات اس میں ہے. نہیں، دوسروں میں اتھینٹک غیر اتھینٹک جو باتیں ہوتی ہیں وہ سب انہوں نے لکھ کے ڈیٹیل لکھ دی ہے ہر ایک کی. تو بحیثیت مجموعی پوری کتاب پہ کوئی حکم نہیں دیا جا سکتا. اس میں سے جو اچھی ہے وہ لی جائے گی، جو اچھی نہیں ہے وہ نہیں لی جائے گی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا کہ بھائی ایک ایسا بھی نسخہ ہونا چاہیے کہ جس میں جو صرف اچھی ہیں وہ جمع کر دی جائیں، اور وہ پوری نہیں، تھوڑی سی. بخاری شریف جو ہے نا ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے حدیث کا، اور وہ امام بخاری نے خود فرمایا ہے، بلکہ جن لوگوں کو بخاری کا نام معلوم ہے وہ خود جانتے ہیں اس بات کو. الجامع الصحیح المختصر من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ، یہ نام ہے کتاب کا. وہ کتاب کا جو اصلی نام ہے وہ ہے بخاری. تو چونکہ لکھنے والے بخارا کے تھے اس لیے کتاب کا نام بخاری پڑ گیا، ورنہ بخاری کا اصل نام ہے کہ حدیث کی ان صحیح حدیثوں کا مختصر مجموعہ جو آٹھ مضمونوں سے متعلق ہے. الجامعہ، جامعہ اس کو کہتے ہیں جس میں آٹھ قسم کے مضمون ہوتے ہیں. آٹھ قسم کے مضامون سے متعلق صحیح حدیثوں کا مختصر مجموعہ، الجامعہ الصحیح المختصر من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بارے میں. تو تھوڑی انہوں نے جمع کر دی، بے شمار اس کے علاوہ حدیثیں صحیح ہیں. بخاری شریف میں صرف 4000 حدیثیں ہیں، ڈبل ڈبل دو دو مرتبہ، تین تین مرتبہ بھی بہت سے آئی ہیں، چار چار پانچ پانچ مرتبہ بھی آئی ہیں. سند بدلنے سے حدیث بدل گئی ان کے پاس، آدمی بدلنے سے حدیث کا نمبر بدل جاتا ہے، چاہے متن وہی ہو، بات چاہے وہی ہو. تو ویسی 7000 ہیں. وہ مقررات کو نکال دیے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 4000 ہیں، کچھ کہتے ہیں کچھ محدثین کے اس سے بھی کم ہیں، اور حدیثوں کی تعداد ہے 50000. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات صحابہ نے جمع کیے اور امت کو منتقل کیے ان کی تعداد ہے 50000، اور بخاری شریف میں ہے 4000. تو 46000 کو چھوڑ دینا کیا؟ 46000 گاربیج کر دینا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ حضور کی بات نہیں ہوتی. وہ اس لیے جو آدمی بولتا نا کہ بخاری میں ہے کیا، تو ہم کو اس کے یہ پوچھنے سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ اول نمبر کا جاہل ہے پوچھنے والا. اگر جہالت کے نمبر دیے جائیں تو A1 پاس ہونے والا ہے وہ. بھائی حدیثیں ہیں بخاری میں، صحیح حدیثیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بقیہ اور 46000 حدیثیں ہیں حدیثوں کی کتابوں کے اندر. پھر بخاری میں جو 4000 حدیثیں ہیں وہ بھی جمع کرنے کے اندر انہوں نے یہ نہیں کیا ہے کہ جو عمل کرنے کی ہیں وہی لکھوں گا میں، بلکہ انہوں نے یہ کیا کہ جو کنفرم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات ہے وہ میں لکھ دوں گا، چاہے وہ شروع اسلام کی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کینسل ہو گئی سو ہو، منسوخ ہو گئی سو ہو، کچھ بھی ہو جائے. جو منسوخ اور کینسل حدیثیں وہ بھی بہت ہیں بخاری میں. ابتدا اسلام میں وہ حکم تھا، بعد میں نہیں رہا، مگر چونکہ وہ حضور کی بات تھی اتھینٹک طریقے پر، تو حضور کی بات ہے بلکہ انہوں نے لکھ دیا. ان کا کام یہ نہیں، محدثین کا کام یہ نہیں ہوتا کہ جو عمل کرنے کی ہے وہی حدیث سنانا، وہ نہیں رہتا محدث کا فریضہ، وہ فریضہ مجتہد کا ہوتا ہے. محدث کا یہ تھا کہ یہ ائمہ یہ کرتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوخ کی جا رہی ہے کہ حضور نے یہ فرمایا، بھائی تم کو کس نے کہا، تم کو کس نے کہا، تم کو کس نے کہا، وہ پورا اوپر تک جاتے تھے. ایسا بازار میں سنی سنائی بات پہ جیسے یقین کرتے ویسا نہیں ہوتا حدیث میں. تو حضور تک اگر وہ سلسلہ گیا پورا، اور جتنے لوگوں سے گیا وہ سب بھی قابل بھروسہ ہوں، تو پھر اس کو لیتے تھے. تو جو کنفرمیشن ہوتا تھا وہ انہوں نے لکھ دیا، اب ایسی بہت سی حدیثیں اس میں ہیں جو منسوخ ہیں جو کینسل ہیں، ہاتھ اٹھانا ہے نماز میں کینسل ہو گیا، سو شروع اسلام میں تھا بعد میں نہیں رہا، ہو گئی بات. اب بخاری میں رہے تو کریں گے کیا؟ مجموعے کو دیکھنا پڑتا ہے کہ سنت کیا تھی. آخر اتنی حدیثوں پہ ابو بکر کیوں نہیں عمل کرتے تھے، عمر کیوں نہیں عمل کرتے تھے، عثمان کیوں نہیں عمل کرتے تھے، علی کیوں نہیں عمل کرتے تھے، خلفائے راشدین کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا سوائے رکوع کے، سوائے تکبیر کے وقت کے. ان کو حدیث نہیں معلوم تھی، پوری زندگی حضور کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی. انہوں نے تو دیکھا نہ حضور کو، وہ تو دیکھ کے پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک مرتبہ نہیں پوری آپ کے وصال تک ساتھ تھے. وہ چیز ہوتی ہے اصل جو علماء کرام جانتے ہیں ان تفصیلات کو. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، نماز میں کھڑے ہو گئے پیر چیر کے، ہاتھ جہاں بولے وہاں باندھ لیا. بھائی یہ دیکھو کہ صحابہ کرام کا ترک کیا تھا حضور کے پیچھے، کیسے سیکھا تھا انہوں نے. ہم جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمانے پر باندھتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ سنت یہ ہے، اور جب صحابی سنت بولے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہوتے ہیں، خود بھی وہ باندھتے تھے ناف کے نیچے ہی. ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو قرآن اور حدیث ہی ایک مستند چیز ہے، تو وہ اتھینٹک ذریعے سے آدمی کو اللہ کی رہبری کرنے والی ہے. اس لیے جب آپ یہ کہو گے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد، ان کی نعمتیں یاد دلانے کے بعد، ان کی طرف دل جھکانے کے بعد کہ ہاں بھائی اس نے پیدا کیا ہے، وہ ہمارا کریٹر ہے، پوری کائنات کا کریٹر ہے، خالق ہے، مالک ہے، یہ ساری باؤنٹی جو ہیں، جو نعمتیں اللہ پاک نے دی ہوئی ہیں، بارش کی، آسمان کی، زمین کی، چاند سورج کی، ستاروں کی، دریا پہاڑ کی، یہ اسی کی دی ہوئی ہیں، زندگی اس نے ہمیں دی ہوئی ہے، ہماری زندگی کے بعد حساب کتاب اور جزا اور سزا رکھا ہوا ہے. جب یہ بات کسی بھی غیر مسلم کو بھی کریں گے تو وہ بھی نرم پڑ جاتا ہے. اس کے بعد وہ آئے گا اللہ کی بندگی کی طرف کیسے؟ پھر وہ قرآن حدیث پہ آنے پہ مجبور ہو جائے گا. یہ طریقہ ہوتا ہے اللہ کی طرف بلانے کا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گا کہ وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے صاف رکھو. تبلیغ کرنے والے کو اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھنے ہوتے ہیں، اور یہ صاف رکھنا کپڑوں کا دو طرح سے ہوتا ہے. ایک ہے کپڑے کا گندگی سے پاک صاف ہونا، پیشاب لگا ہوا نہ ہو، گندگی لگی ہوئی نہ ہو، میل کچیل زیادہ نہ ہو، نہ زیادہ ہو نہ کم ہو، کوشش تو کرے کہ کم بھی نہ ہو. اور ایک ہے کپڑے کا صاف ہونا اسلامی طریقے پر ہونا. اگر کپڑا ایک دم نیا ہے لیکن ہے غیر اسلامی طریقے پر سیا ہوا تو کپڑا صاف نہیں ہوتا، وہ اس میں کفر کی آمیزش آ گئی، اس میں فاسقین کی مشابہت کی آمیزش آ گئی، اس میں شرک والوں کی، خدا کے دشمنوں کی مشابہت اور ان کی پسند کی آمیزش آ گئی، ملاوٹ آ گئی، کپڑا اس کو صاف کہاں سے بولیں گے آپ. اس لیے تبلیغ کرنے والے کو، خطبہ دینے والے کو، لکچر دینے والے کو، واعظ کہنے والے کو اپنا شیپ شکل جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت والا رکھنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ جو بولے وہ لباس میں آئے کھڑے ہو گئے، ممبر پہ کھڑے ہو گئے، اب لیکچر دینا شروع کر دیا، سامنے والا سوچے گا کہ یہ باتیں الگ ہیں، یہ عمل الگ ہے، چل سکتا ہے. منافقت پھیلتی ہے، پھر اس سے ہپوکریسی وہ پھیلتی ہے کہ آدمی کو یہ پتا چلے گا کہ بھائی بولو کچھ کرو کچھ، قول و عمل میں تضاد رکھو. چونکہ جب ہمارا خطیب ہی ایسا ہے تو کیوں نہیں ہو سکتا ایسا، اتنا اس کو معلوم ہے قرآن، اتنا اس کو معلوم ہے حدیث، لیکن اس کا عمل جو ہے نا وہ بے دینی کا ہے، چل سکتا ہے. گندے کپڑوں کا یہ نتیجہ ہوتا ہے پھر. اس لیے جو اس سے تبلیغ ہوتی ہے وہ پھر تبلیغ بھی ایسا اسلام لاتی نہیں. اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ قوم کا جو وائز ہوگا، جو خطبہ دینے والا ہوگا، جو لیکچر دینے والا ہوگا، وہ اگر ظاہری شریعت کا پابند نہیں ہے تو علماء کہتے ہیں کہ اس کی بات سنو بھی نہیں آپ، چاہے کتنی اچھی بات بولتا ہو. جو شریعت کا پابند نہیں ہے وہ آپ کیا، جو خدا کو ہی دھوکہ دے رہا تو آپ کو کیوں نہیں دے گا؟ جو اللہ کے ساتھ ہی بغاوت ظاہر کر رہا لوگوں کے سامنے تو وہ آپ کے سامنے کیا کچھ نہیں کرے گا؟ یہ ہے وہ مسئلہ. اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہر ایک کا لیکچر نہیں سنا جاتا. اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ خطبے کے بھی آداب ہیں، جمعہ پڑھانے کے بھی آداب ہیں، نماز پڑھانے کے بھی آداب ہیں. یہ حکم سورہ مدثر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کر دیا گیا. اور پھر اس میں پھر اسی سورہ مدثر کے اندر بھی وہ دونوں یعنی انجام کا ذکر ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ اور برے لوگوں کے ساتھ میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آزمائش اس دنیا میں رکھی ہوئی ہے ہر انسان کے لیے، اس کا بھی تھوڑا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے اور تمام برائیوں سے بچنا آسان فرمائے. عبد الرشید خان صاحب بیمار ہیں اور ہسپتال میں ہیں، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے. اور محمد جنید خان صاحب بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کی درخواست آئی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والفعل والهدي إنك على كل شيء قدير. آمين. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا. آمين. فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یا اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیے. آمین. اے مولا ہماری تراویح کو قبول فرمائیے. آمین. ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے. بقیہ تراویح اور روزوں کو ہمارے لیے آسان فرمائیے. آمین. یا اللہ روزے صفات قبولیت کے ساتھ میں ادا کروا دیجئے. تراویح صفات قبولیت کے ساتھ میں پڑھوا دیجئے. قرآن پاک سننا اور پڑھنا دونوں صفات قبولیت کے ساتھ میں کروا دیجئے. اے اللہ ہم جو کچھ اس وقت کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں پروردگار سمجھانا آپ ہی کا کام ہے. مولا ہمارے دلوں میں قرآن پاک کی فہم داخل فرما دیجئے. حدیث کی فہم داخل فرما دیجئے. آپ کا ڈر ہمارے دلوں میں بٹھا دیجئے. آخرت کی فکر ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے. آپ کی سزاؤں کا اور آپ کے انعامات کا جو بیان ہم سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پروردگار اس کا اثر ہمارے دلوں میں بٹھا دیجئے. اس کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. یا اللہ ہم تمام کو بخش دیجئے. اے اللہ یہ شب جمعہ ہے اور شب جمعہ رمضان کی شب قدر سے بھی افضل لکھی گئی ہے. پروردگار کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. ہم تمام کو معاف فرما دیجئے. ہم تمام کو معاف فرما دیجئے. ہم تمام کے سیاحت سے درگزر فرما دیجئے. ہماری لغزشوں کوتاہیوں کمیوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ نہ عبادت ہی ہم صحیح کرتے نہ دنیا کے دوسرے کام ہم سے صحیح ہو پاتے. نفس و شیطان کے اسیر اور غلام ہیں. بہت سے گناہوں کا ارتکاب ہوتا رہتا ہے. اے اللہ آپ کی سچی بندگی کا شوق ہے لیکن ہوتا ہم سے نہیں ہے. پروردگار آپ معاف فرما دیجئے. ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے. اے پروردگار ہمارے گناہوں کو آپ معاف فرما دیجئے. ہمارے والدین کو بھی معاف فرما دیجئے. ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائیے. ہماری سچی توبہ بنا دیجئے. اخلاص والی توبہ بنا دیجئے. استقامت والی توبہ بنا دیجئے. اے اللہ تمام دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. اے اللہ سہولت سے فرما دیجئے. ہماری پیشانی کے بال پکڑ کے یا اللہ ہم سے دین پر چلوا لیجئے. سب آپ کے قبضے میں ہیں مولا. ہم آپ کے قبضے میں ہیں. ہمارے اعضاء و جوارح آپ کے قبضے میں ہے. ہمارا دل دماغ آپ کے قبضے میں ہے. ہماری جان آپ کے قبضے میں ہے. اے پروردگار ہمارا نفس بھی آپ کے قبضے میں ہے. شیطان بھی آپ کے قبضے میں ہے. آپ اگر چاہیں تو نفس و شیطان سے ہمیں بچا سکتے ہیں. پروردگار ہماری حفاظت فرمائیے. ہم آپ سے حفاظت مانگتے ہیں حفاظت دیجئے. ہم آپ سے عافیت مانگتے ہیں عافیت دیجئے. ہم آپ سے عفت مانگتے ہیں عفت دیجئے. ہم آپ سے تقوی مانگتے ہیں تقوی عطا فرمائیے. ہم آپ سے دین پر چلنے کا جذبہ چاہتے ہیں وہ عطا فرمائیے. ہم دین پر چلنا چاہتے ہیں ہمیں دین پر چلا دیجئے. رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے. یا اللہ سارے عالم میں اسلام کو عام فرما دیجئے. اسلام کو پھیلا دیجئے. اسلام کو غلبہ نصیب فرما دیجئے. اسلام کا بول بالا فرما دیجئے. اسلام کی جڑوں کو جما دیجئے. اسلام پھیلنے اور جمانے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کو قبول فرمائیے. ان کو ثمرآور فرمائیے. ان میں قبولیت ڈال دیجئے. اے اللہ ان کے اثرات کو ساری دنیا میں پھیلا دیجئے. کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.
نہیں میں نہیں پیا تھا منہ نہیں لگایا.